أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم. انتہائی قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے قرآن کریم کے ساتھ سلف صالحین کا تعلق. صحابہ کرام اور سلف صالحین کا قرآن کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بڑا ہماگیر، ہما جیتی اور ہما وقتی تھا. دن اور رات کے اوقات میں وہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، سفر و حضر میں بھی ان کا قرآن کے ساتھ تعلق قائم رہتا تھا، اور حالت جنگ میں بھی وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہتے تھے. قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کو حفظ کرنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس کے سانچے میں ڈھالنا، اپنے سیرت و کردار کی، اپنے اخلاق اور معاملات کی قرآن و سنت کی روشنی میں تعمیر کرنا، یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مشغلہ تھا. یعنی انہوں نے قرآن کریم کو ہی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا رکھا تھا. قرآن کریم کی پہلی وہی جو غار حرا میں سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات کی صورت میں نازل ہوئی، اس کا پہلا حکم یا اس کا پہلا کلمہ ہے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا کلمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کتاب کا سب سے معروف نام قرآن ہے. قرآن کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ایسی کتاب کہ جس کے پڑھنے، جس کے اوپر غور و فکر کرنے، جس کو حفظ کرنے، جس کو سمجھنے سے کبھی بھی انسان اکتاتا نہیں. جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوں تو تم کبھی بھی اپنے رب کے کلام سے سیر نہیں ہوگے. اور یہی حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی، اور ہر آدمی شوق سے اس کتاب کو پڑھتا اور حفظ کرتا اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کی کوشش کرتا ہے. سلف صالحین کے تعلق سے پہلے خود ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے تعلق اور شغف کیسا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تیزی سے اپنی زبان ہلاتے اور قرآن کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ. آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ایسا کرتے تھے تاکہ وہ قرآن کریم کو جلد سے جلد یاد کر لیں اور پھر وہ بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جلدی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کو جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، جب تک جبریل جو وحی لے کر آتے ہیں وہ اس کا پورا نہ کر دیں اس وقت تک آپ انتظار کریں، جب جبریل اس کو مکمل کر لیں تو پھر آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا ایک دور مکمل کرتے تھے، اور آخری رمضان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا اس سال اللہ کے رسول نے جبریل کے ساتھ دو دور مکمل کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا لیکن آپ دوسروں سے قرآن کے پڑھنے کی فرمائش کیا کرتے تھے کہ مجھے دوسروں سے قرآن سن کر کچھ زیادہ ہی حظ اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سنی، باہر سے گزر رہے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو بڑی خوش اعلانی سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ان کی تلاوت سنتے رہے۔ اس کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں مبارکباد دی اور ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ تمہیں مضامیر آل داود میں سے حصہ ملا ہے۔ آل داود، حضرت داود علیہ السلام کی آواز، جب وہ زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ان کے آس پاس درخت اور پتھر اور چرند پرند بھی وجد میں آ جایا کرتے تھے، ایسی حسین و جمیل آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو آل داود کے مضامیر میں سے کچھ حصہ ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے قرآن سنائیے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے تلاوت شروع کی، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پہ پہنچے فقیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا، پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے اٹھائیں گے۔ آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا حسبک حسبک، بس کرو، کافی ہو گیا۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو گواہ بنایا گیا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ ان لوگوں سے بھی اس قرآن کے بابت پوچھے گا جن کی طرف قرآن بھیجا گیا، جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی اس کی بات پرس کرے گا کہ اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا یا نہیں۔ تو یہ جو پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے احساس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ غار حرا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لے کر آئے، اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کبریٰ ہے وہ قرآن کریم کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ ساری زندگی 23 سال کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت یہ کام کیا کہ اللہ کے دین کا پیغام، قرآن کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے اندر قرآن کریم کی طویل آیات اور طویل صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، میں نے یہ سمجھا کہ 100 آیات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرمائیں گے، لیکن جب 100 آیات بھی گزر گئی تو میں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو ختم کر کے رکوع کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء ختم کرنے کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران پڑھنے کے بعد رکوع کیا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذرا غور کیجئے، ایک رکعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5.25 پارے پڑھ ڈالے. 5 پارے اور 4 رکوع بنتے ہیں یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو ہر آیت کے اوپر رکتے تھے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے. تسبیح والی آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے. سوال والی آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. تعوذ والی آیت پر اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. اس طرح آل عمران مکمل کر کے آپ نے رکوع کیا، اور رکوع کس قدر کیا؟ فرمایا کہ جس طرح انسان طویل قیام کرتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل رکوع کیا. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور رکوع ہی کی طرح طویل قیام کیا. رکوع کے بعد کھڑے ہو گئے اور رکوع ہی کی طرح طویل قیام کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور قیام کی طرح سجدے کے اندر طویل وقت گزارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح پڑھتے رہے. سبحان اللہ. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ تعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص اپنے جبڑے چیر رہا تھا، اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اس کا سر پھر ویسے ہی ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا انہ رجل علمہ اللہ القرآن، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سکھایا تھا. فنام عنہ، لیکن یہ قرآن کو بھول کر رات کو غفلت کی نیند سو جاتا تھا. فنام عنہ باللیل ولم یعمل فیہ بالنہار، رات کو غفلت کی نیند سو جاتا ہے اور دن کو قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا. یفعل بہ الی یوم القیامہ، بخاری کی روایت ہے کہ اب اس کے ساتھ یہ معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اگر قرآن کریم پڑھا جائے اور اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو یہ ہے اس کی سزا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سورہ ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنا بغیر ترتیل کے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر سمجھتا ہوں. قرآن کریم کو پڑھنے کا صحابہ کا یہ طریقہ تھا. ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کر رہا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کے مطابق عمل میں لگا ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے اگر وہ زیادہ دعائیں نہیں مانگ سکتا تو اللہ تعالیٰ زیادہ دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. قرآن کریم کو پڑھنے کا سلف صالحین کا جو طریقہ تھا اس میں کئی انداز تھے ان کے قرآن پڑھنے کے. ایک قرآن کریم کو نمازوں کے اندر یعنی نوافل اور نماز تراوی میں رمضان میں پڑھنا، اس میں ان کا عموماً طریقہ یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک رکعت کے اندر جب اجتماعی طور پر پڑھی جا رہی ہو نماز، دوسرے لوگ بھی پیچھے کھڑے ہوں تو وہ کمزور لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے، تو سورہ بقرہ کی 10 آیات کی مثل جو ہے وہ ایک رکعت کے اندر پڑھتے تھے، اور نماز ترابی میں بھی زیادہ تر معمول یہی ہوتا تھا. سنن ابی داود کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ غافلین میں شامل نہیں ہوگا، یعنی جو قیام کر کے نماز میں قرآن کریم 10 آیات تک پڑھے وہ غافلین میں شامل نہیں ہوگا، جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ فرمانبرداروں میں شامل ہوگا، اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرے اس کے لیے کنتار کے برابر اجر ہے، کنتار کے معنی بہت بڑے اجر و ثواب کے، اور بعض نے اس کا ترجمہ پہاڑ کی بھی کیا ہے، اور دوسری روایت ہے کہ 300 آیات کے ساتھ قیام کرنے والے کو بھی کنتار کے برابر اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ نمازوں کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا، اور دوسرا سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ انفرادی طور پر قرآن کریم کا پڑھنا۔ انفرادی طور پر قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ روزانہ رمضان المبارک میں 1 قرآن کریم نمازوں کے علاوہ، تراویح کے علاوہ، نوافل کے علاوہ روزانہ 1 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ وہ 3 دنوں میں قرآن کریم ختم کرتے تھے، بعض ہفتے میں اور بعض 10 دن میں بھی قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آپ کے ہاں مہمان ٹھہرا، اس نے رات کو یہ منظر دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ رات کے ایک حصے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، اور دوسرے حصے میں ان کے اہل خانہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور تیسرے حصے میں ان کے خادم قرآن کی تلاوت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ گویا کہ ان کے گھر کا نقشہ یہ ہے کہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت گھر کے اندر ہو رہی ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ رمضان میں 1 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے روایات سے کہ وہ رمضان المبارک میں تمام نوافل عبادت کو ترک کر دیتے تھے اور صرف قرآن کریم پڑھتے، اس کے اوپر غور و فکر کرتے تھے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے تھے اور باقی نوافل عبادات کو ترک کر دیتے تھے۔ 3 دن سے کم کی ایک حدیث کے اندر ممانعت بھی ملتی ہے، لیکن علماء کرام نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ ممانعت عام دنوں کے لیے ہے، لیکن جہاں تک خاص دنوں کا تعلق ہے، مثلا رمضان المبارک کا مہینہ یا مقامات مقدسہ حرمین شریفین کے اندر قرآن کریم پڑھنا، یا فضیلت کے دنوں میں جیسے ایام ذی الحج میں، تو ان دنوں کے لیے قرآن کریم 3 دن سے کم میں بھی اگر پڑھا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام 3 دن سے کم میں بھی قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے، قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ صحابہ کرام حالت جنگ میں بھی قرآن سے تعلق رکھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت راتوں کو کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے۔ غزوہ ذات الرقہ کا واقعہ ملتا ہے، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں۔ تو ذات الرقہ کے غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ایک مقام پہ رات گزارنے کے لیے رکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج رات پہرا کون دے گا اسلامی لشکر کی حفاظت کے لیے۔ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی دو تیار ہوئے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم رات کو پہرا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگہ بتائی کہ ان مقامات کے اوپر کھڑے ہو کر تم لوگ رات کو اسلامی لشکر کا پہرا دو۔ وہ گئے ایک مقام پہ، دونوں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ یہ دونوں بزرگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہم رات کے ایک حصے میں ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، ایک آدمی جو ہے وہ جاگ کر پہرا دے اور دوسرا آدمی سو جائے۔ ایک صحابی جنہوں نے پہلے پہرا دینے کی ذمہ داری لی، انہوں نے جب دوسرے ساتھی سو گئے تو سوچا کہ اب میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دوں، کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ دشمن نے دیکھا کہ یہ اسلامی لشکر کا پہرا دینے والا کوئی شخص ہے، اس نے نشانہ باندھا اور ایک تیر پھینکا جو ان صحابی کو آ کر لگا۔ انہوں نے نماز کی حالت میں اس تیر کو وہاں سے نکالا، زمین کے اوپر رکھ دیا اور تلاوت قرآن کے اندر مشغول رہے۔ اس کے بعد دشمن نے دوسرا تیر داغا، وہ بھی آپ کو آ کر لگا، اس کے بعد اس تیر کو نکال کر رکھا اور قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول رہے۔ تیسرا تیر آ کر لگا اور پھر بھی وہ اسی طرح قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، لیکن تیسرے تیر کے بعد انہوں نے نماز کو مختصر کیا، مکمل کر کے نماز اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں۔ جب یہ ساتھی جاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھی کا جسم لولہان ہے، اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تمہاری یہ حالت ہو گئی، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تو اس وقت وہ ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ میں اب بھی شاید تمہیں نہ جگاتا، لیکن مجھے ابھی اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا، تو میں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم نے اسلامی لشکر کو پہرا دینا ہے، اگر میری موت واقع ہو گئی، میں شہید ہو گیا، میری روح پرواز کر گئی، تو ہو سکتا ہے دشمن اسلامی لشکر کے اوپر حملہ آور ہو جائے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا تو میں جو سورت پڑھ رہا تھا اس کو ضرور مکمل کر لیتا، لیکن اس خوف کی وجہ سے میں نے تجھے جگا لیا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا قرآن کریم کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت فرمائیں گے۔ روزہ شفاعت کرے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے اور جنسی خواہش سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، اور قرآن شفاعت کرے گا کہ میں نے اس کو رات کو نیند سے روکے رکھا، اللہ ان دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم کریں کہ قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی بندے کا درجہ کس بنیاد پہ بلند ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا خدا کے ہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس نے خدا کے دین کو کہاں رکھا ہوا ہے، اس نے اللہ کی کتاب کو کیا مقام دیا ہوا ہے۔ اگر اس نے اللہ کی کتاب کو اپنی ترجیحات میں سب سے پہلے رکھا ہوا ہے، تو اس کا اللہ کے ہاں بھی سب سے پہلا مقام ہے۔ اگر اس نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کو اپنی ترجیحات میں کہیں آخر پہ رکھا ہوا ہے، تو خدا کے نزدیک بھی اس کا مقام آخر پہ ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کے جنازے دفن فرمایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر قبروں کے اندر دفن فرماتے ہوئے یہ پوچھتے تھے کہ ان دونوں میں سے اگر دو آدمیوں کو ایک قبر کے اندر دفن کیا جاتا، تو یہ دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا، قرآن کا عالم کون زیادہ تھا، اس کو پہلے دفنایا جاتا، اس کو پہلے جو ہے ولحد کے اندر داخل کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء ما من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن آدمی کس کے ساتھ ہوگا، جس سے اس کی محبت ہوگی۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے اللہ کی کتاب کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہے کہ قیامت کے دن یہ کتاب ہماری شفاعت کرے۔ ہماری محبت کا حال تو یہ ہے کہ ہماری محبت اللہ کی کتاب کے بجائے ٹی وی کے ساتھ ہے، ویڈیو کے ساتھ ہے، فلموں کے ساتھ ہے، کھیل کود کے ساتھ ہے، گانے بجانے کے ساتھ ہے، کوئی کشتیاں دیکھتا ہے، کوئی ڈرامے دیکھتا ہے، کوئی گانے بجانے کے ساتھ دل لگاتا ہے، تو قیامت کے دن یہی گانے بجانے والے ہوں گے، قیامت کے دن یہی کرکٹ کے کھلاڑی ہوں گے، قیامت کے دن یہی فلموں والے ہوں گے جن کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، اس لیے کہ ہم دنیا میں اگر ان کو پسند کرتے ہیں تو آخرت میں ہم انہی کے ساتھ ہوں گے، کہ اللہ کے سچے رسول کا فرمان ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، المرء ما من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ آج ہماری محبت کن لوگوں سے ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے، یا گانے بجانے والے؟ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلند و سرفراز کرتا ہے، وہ کچھ کو پستیوں اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارق قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کریم چھوڑا، جس کی وجہ سے ذلت، پستی اور رسوائی ہمارے گلے کا ہار بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 14 صدیاں پہلے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بیل کی دم تھام لو گے، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، دنیا داری میں لگ جاؤ گے، اور خدا کے دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو گے، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، قرآن کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ کام جب دین کے لیے محنت کا اور کیا مطلب ہے اس کے علاوہ؟ فرمایا، یہ کام جب تم چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا سزا دے گا اس کے نتیجے میں؟ فرمایا، پھر تمہارے اوپر محکومی اور غلامی اور ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی، اور اس وقت تک تمہارے اوپر سے وہ نہیں ٹلے گی، غلامی بھی اور ذلت اور رسوائی بھی، جب تک تم خدا کے دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے اور صحابہ کرام کی طرح قرآن کے ساتھ محنت کرنا شروع نہ کرو گے۔ شاعر کہتا ہے، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا، اگر ہم نے قرآن کریم کو یاد رکھا ہوتا, اس کے مطابق عمل کیا ہوتا, تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. اللہ کی ہدایت سے روح گردانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, قرآن کریم وہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمارے لیے گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی ہے. آپ بازار سے اگر کوئی مشین خرید کر لے آتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کو ایک بکلیٹ, ایک کتابچہ ملتا ہے. اگر وہ کتابچہ یہ ہدایت دے کہ آپ اس مشین کو 110 کے اوپر لگانا, آپ گھر میں آتے ہی اس کو 220 پہ لگا دیں, تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تباہی و بربادی کے سفا. آج دنیا کے اندر جو ظاہر الفساد و فی البر والبحر کی کیفیت ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس, انسان خود اپنا رہبر و رہنما بن گیا ہے. اس نے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت اور رہنمائی سے انحراف اختیار کر لیا ہے. اس کے نتیجے میں زمین فساد سے بھر گئی ہے اور انسان خود آتش فشاں بن گیا ہے. وہ پھٹ رہا ہے, وہ خودکشیاں کر رہا ہے, وہ اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ رہا ہے, وہ انسان مختلف طریقوں سے تباہ و برباد ہو رہا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس انسان نے اللہ کی ہدایت سے روح گردانی اختیار کر دی ہے. تو یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا تھا. جس طریقے سے ہم اس مشین کو اس بکلیٹ کی ہدایت کے اندر درج شدہ ہدایات کے مطابق استعمال کرتے ہیں, اس طرح اللہ نے ہمارے لیے جو کتاب ہدایت بھیجی ہے, یہ ہماری زندگی کا نصاب ہے. اس کتاب کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا لائے عمل تیار کریں. اگر ہم اس کتاب سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے, اللہ کے رسول کی سنت سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے, تو تباہی اور بربادی کے سوا اور ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا فیصلہ تو اس وقت فرما دیا تھا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیجا تھا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی. میں تمہیں زمین میں اندھیر نگری میں نہیں بھیج رہا ہوں اے آدم, میں تمہاری اور تمہاری اولاد کی رہنمائی کرتا رہوں گا. وہی بھیجوں گا تمہاری طرف, جو لوگ اس وہی کے مطابق عمل کریں گے, اپنی زندگیوں کو اس ہدایت کے سانچے میں ڈھالیں گے, ان کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا. آج ہمارے لیے خوف بھی ہے, آج ہماری رنج اور غم بھی ہے, آج ہمارے لیے بد امنی بھی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے ہم منحرف ہو گئے ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا ہے. یا اقوم, اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں, اس کے اندر کوئی کجی نہیں. صراط مستقیم, جس کے لیے ہم رب سے روزانہ دعائیں کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اس سیدھی راہ پہ چلنے کے لیے قرآن کریم ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے. اگر ہم قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق زندگی نہیں بسر کریں گے, تو سیدھی راہ کے بجائے الٹی راہوں کے اوپر چل پڑیں گے, پھر تباہی و بربادی سے ہمیں جو ہے وہ پالا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو میرے اس ذکر یعنی قرآن مجید سے جو ذکر ہے, جو نصیحت ہے, جو اس نصیحت سے منہ موڑے گا, اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. قال رب لم حشرتنی اعمى, وہ کہے گا اے میرے رب, تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا, میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها, ہاں میں نے تجھے آنکھیں دی تھی, مجھے اچھی طرح علم ہے تو آنکھوں والا تھا, تیری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ بصارت تھی, تو دیکھتا تھا, لیکن ان آنکھوں کے اندر بصیرت نہیں تھی, تو قرآن کو نہیں پڑھتا تھا. کذلک آتت کا آیاتنا فنسیتها, تیرے پاس میری اروشن آیات آتی تھی, تو نے ان کو بلا دیا تھا, تو نے ان کو جزدان کے اندر لپیٹ کر تاکچوں کے اندر رکھا ہوا تھا, تو نے قرآن زیب و زینت کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا, تو اس کو حصول برکت کے لیے پڑھتا تھا, اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا تھا, تدبر نہیں کرتا تھا, اس کے معنی اور مفہوم تک تو نے رسائی حاصل نہیں کی, اس کے حلال و حرام کو تو نے اپنی زندگی کے اندر اختیار نہیں کیا. وکذلک الیوم تنسا, تو نے دنیا میں قرآن کو بلا دیا تھا, آج تجھے بلا دیا گیا ہے کہ تو کس حال میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے, مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے اور ہم نے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا لائح عمل تیار کرنا ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں, اگر ہم رہنمائی کہیں اور سے حاصل کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر آپ بتائیے کہ انجام کیا ہوگا؟ ایک گاڑی ہے, اس کے اندر اگر پیٹرول ڈالتے ہیں تو وہ چلتی ہے. اگر آپ پیٹرول ڈالنے کے بجائے اس کے اندر دودھ کی ٹینکی بھر دیں, تو گاڑی کتنی سپیڈ سے چلے گی؟ وہ تو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکے گی. اس طرح آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں, ایسی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں جن کا نام لینا بھی گناہ ہے. صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے فرمائش کرتے تھے تو کس چیز کی فرمائش کرتے تھے؟ وہ ایک دوسرے سے قرآن سننے اور سنانے کی فرمائش کرتے تھے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ دو صحابی آپس میں ملتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کا پیغام اس سورۃ العصر کے اندر موجود ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ، مجھے ایسی چیز سناؤ جس کے ذریعے سے میرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شوق اور بڑھے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم سنانا شروع کیا اور امیر المومنین قرآن جو ہے وہ توجہ سے سنتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے سین میں ایک مسجد بنا رکھی تھی جہاں کھڑے ہو کر وہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کو اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا، وہ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مکے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا اعتراض کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص جب قرآن پڑھتا ہے تو روتا ہے، اور ہماری عورتیں اور بچے اسے دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، اس لیے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اگر قرآن کی آواز ہمارے دلوں پہ اثر نہ کرے، ہمارے ضمیر خدا نخواستہ مردہ ہو چکے ہوں، تو پھر ہم کوئی بھی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں گے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم ہمارے دلوں کے اوپر اثر کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری میں زندگی بسر ہوگی۔ ایک جگہ اللہ والوں کی ایک صفت اللہ یوں بیان فرماتے ہیں، ساتویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب یہ لوگ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوئی تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ اس حق کے پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ کے بندے راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ و زاری کرتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، غفلت کی نیند سوئے نہیں رہتے، اٹھ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو حزن کے ساتھ غم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تم تلاوت کرو تو اپنے کو غم زدہ بناؤ، قرآن کی تلاوت کرو تو رو، اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے کی کوشش کرو۔ مومنین کی صفات میں جو آیات میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ جب اہل ایمان کے سامنے جو حقیقی مومن ہیں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ان کا ایمان اور زیادہ قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ۔ اس قرآن کو سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، لرائیتہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشیم متصدیم من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس پاکیزہ دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو وہ پھٹ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گویا کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی۔ لیکن ہم بندوں کا حال کیا ہے؟ ماہر القادری کہتے ہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، ہماری آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہوئے آنسو روان نہیں ہوتے، کیوں؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہیا کالحجارۃ وشد قسوہ، دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر ہو جاتے ہیں۔ کیوں دل سخت ہو جاتے ہیں؟ قرآن کریم جو ہے اس عقدے کو کھولتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ اللہ برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بدعمالیوں کی وجہ سے، خدا اور رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے دل جو ہے وہ ان کے اوپر سیاہی اور میل جم جاتی ہے، تو پھر دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ रहमान कियानी कहते हैं, पढ़ते नहीं हैं भूल के अल्लाह की किताब, पढ़ते नहीं हैं भूल के अल्लाह की किताब, हम मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं। होते नहीं हैं चश्मा जमजम से फैजयाब, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है कि जिस तरह आदमी जमजम का पानी पिए तो उसका जाहिर व बातन साफ हो जाए, उसकी प्यास बुझ जाए। अगर हम कुरान करीम के चश्मे से फैजयाब हों तो फिर हमारी सारी जो है वो मुश्किलात हल हो जाएं। लेकिन हम कुरान पढ़ने के बजाय नावलें पढ़ते हैं, झूठे किस्से कहानियां पढ़ते हैं, डाइजेस्टें पढ़ते हैं, खेलकूद के अंदर लगे हुए हैं। तो शायर ये कहता है, पढ़ते नहीं हैं भूल के अल्लाह की किताब, होते नहीं हैं चश्मे जमजम से फैजयाब, मगरब के मैं कदू की चढ़ाए हुए शराब, इस दर्जा हो चुके हैं मुसलमान अब खराब, सड़कों पे नाचती हैं कनीज़ें बतूल की और तालियां बजाती है उम्मत रसूल की। यह है आज हमारा हाल, जबकि सहाबाए कराम दिन और रात अल्लाह की किताब के साथ लगे रहते थे। हमारा हाल यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने यूं समझ लीजिए कि हमें कुरान करीम दिया, लेकिन हम उसे छोड़कर उन गलीज चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। जिस तरह किसी आदमी के पास साफ सुथरे मशरूबात हों, जमजम रखा हुआ हो, लेकिन वो उसे छोड़कर किसी जोड़ का और किसी गंदे नाले का पानी पीना शुरू कर दे, हम कुरान करीम को छोड़कर जलील व ख़ार हो रहे हैं। उसके बाद रहमान कियानी पाकिस्तान के नौजवानों को मुखातिब करके ये कहते हैं, हाथ में लेकर खंजर और सिपर कुरान की, हाथ में लेकर खंजर और सिपर कुरान की, तू अगर चाहे बदल दे जिंदगी इंसान की, ऐ जवाने पाक उठ गर्दिश में ला, फिर जाम को आम कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को। सहाबाए कराम कुरान करीम के साथ जो ताल्लुक रखते थे उसमें एक ताल्लुक की नौयत यह भी थी कि वो उस कुरान को पढ़ते और उसके मुताबिक अमल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स कुरान पर ईमान नहीं लाया जिसने कुरान के हराम किए हुए को अपने लिए हलाल कर लिया। आज हमने सूद को हलाल कर लिया, रिश्वत हमारे लिए जायज़ हो गई, जुल्म भी हम कर रहे हैं उसको भी हमने जायज़ कर लिया मुख्तलिफ हीलों बानों से, और माशरे के अंदर फाशी और यानी बेहयाई, ये सारी चीज रास्ते हमने इख्तियार कर लिए जिनको कुरान हराम करार देता है, तो फिर हमारा कुरान पे कौन सा ईमान है? जबकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान के हराम किए हुए को अपने लिए जायज़ और हलाल कर लिया वो शख्स कुरान पे ईमान ही नहीं लाया। रिज़्क़े हराम के क्या क्या रास्ते हमने ईजाद कर लिए हैं, तो फिर कुरान पर हमारा ईमान कहाँ है? अल्लाह तबारक व ताला इस कुरान के बारे में इरशाद फरमाते हैं, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्क्र फहल मिन मुद्दकिर, सूरह कमर के अंदर यह आयत मुबारक तकरार के साथ चार मरतबा आई है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, हमने कुरान को समझने के लिए, उससे नसीहत हासिल करने के लिए उसको आसान बना दिया है, क्या है कोई कुरान को पढ़ने और याद करने वाला, क्या है कोई उससे नसीहत हासिल करने वाला? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, आज जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, जो पीएचडी की डिग्रियां जो है वो लिए हुए हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो बड़े बड़े दुनियावी जो है वो उलूम उन्होंने हासिल कर लिए हैं, लेकिन कुरान करीम की बुनियादी अबजद से भी वाकिफ नहीं है, कुरान के मानी और मफहूम पर गौर नहीं करते, कयामत के दिन ये खुदा की अदालत में क्या जवाब देंगे? जब अल्लाह के रसूल ये अर्ज करेंगे खुदा की अदालत में, या रब्बे इन कौम इत्तखदू हादल कुरान महजूरा, ये मेरी उम्मत है जिन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था, दुनिया जान के फलसफे पढ़ते थे लेकिन कुरान नहीं पढ़ते थे, उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते थे, तो मुझे और आपको इस बात का जायजा लेना चाहिए। मुसलमानों को इस कुरान करीम की आयत पर गौर करना चाहिए कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की अदालत में ये बात कहेंगे कि ये मेरी उम्मत है, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, न उसको पढ़ते थे, न उसको समझते थे, न उसके ऊपर गौर व फिक्र करते थे, न उसके मानियों मफहूम तक रसाई हासिल करते थे, उसके मुकाबले में दुनिया जान के फलसफे इन्होंने जबानी याद कर लिए थे, तो हम खुदा को क्या जवाब देंगे? इस कुरान करीम को पढ़ना सहाबाए कराम का तरीका था और इसके मुताबिक अमल करना खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पे अमल का क्या मेयार था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकदमा आया, फातिमा नाम की एक औरत ने जो एक बड़े खानदान की थी उसने चोरी कर ली। सहाबाए कराम ने मशवरा करके आपके चहेते सहाबी उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपके पास सिफारिश करने के लिए भेजा कि बड़े खानदान की औरत है, इसको माफ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया और उसामा से कहा, तुम हुदूदुल्लाह के अंदर कुरान करीम ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं उनके अंदर मेरे पास सिफारिश करने के लिए आए हो? खुदा की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी ये जुर्म करती तो उसका हाथ काट डाला जाता,
یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کے عمل کا طریقہ. صحابہ کرام کا معاملہ بھی یہی تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پہ کیسے عمل کیا؟ حضور کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. آپ نے سورہ توبہ کی آیات پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ لوگ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا تھا, آج اگر وہ اس زکوٰۃ کی ایک رسی بھی جو جانور کے ساتھ دیتا تھا وہ روک لے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے قرآن کے اوپر سختی سے عمل کیا اور کروایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے. آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مہر بہت زیادہ مقرر کرنے لگے ہو, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہر کی جو مقدار تھی وہ 400 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی تھی, 40 اوکیا. بعض نے کہا کہ 400 درہم کے لگ بھگ. تو آپ نے فرمایا کہ اب کوئی 400 درہم سے زیادہ مہر نہ باندھیں. آپ نماز پڑھا کر باہر نکلے, راستے میں کھڑی ایک عورت آپ سے یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین آپ نے 400 درہم پہ حد مقرر کر دی, آپ نے تحدید کر دی کہ اس سے زیادہ کسی عورت کو مہر نہ دیا جائے. آپ نے فرمایا ہاں. اس عورت نے یہ کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ دیکھیے ان حکمرانوں کے سامنے کس بے باکی سے لوگ بات کرتے تھے. آج کے کسی حکمران کے سامنے کوئی عورت اس کے کسی ارشاد عالیہ کے بارے میں ایسا سوال کر سکتی ہے؟ اگر کرے گی تو وہ بیچاری زندہ سلامت کیسے رہے گی؟ وہ عورت کہتی ہے کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ امیر المومنین کہتے ہیں کیا وجہ ہے, میں نے قرآن پڑھا ہے. وہ عورت قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرتی ہے وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. جس عورت کو تم طلاق دے دو, اگر تم نے اس طلاق کے ساتھ اس کو ڈھیروں مال بھی دے دیا ہے, جو مہر کی صورت میں مال اس کو دے دیا ہے, تو طلاق دے کر تم اس سے وہ مہر واپس نہیں لے سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ قنطار, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قنطار بہت سارے مال کو کہتے ہیں, کوئی اس کی حد نہیں ہے, بے حد و حساب مال. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حد مقرر نہیں کی, آپ نے حد کیوں مقرر کی ہے؟ اسی وقت فوراً آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو سمجھ عطا فرمائی, یہ صحیح بات کو پا گئی اور ایک مرد غلطی کر گیا, اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ مہر کی کوئی حد نہیں ہے, ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق مہر کی کوئی حد مقرر کر سکتا ہے. یہ تھی قرآن کے اوپر ان کے عمل کی مثالیں. جب انفاق فی سبیل اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے, ابو دخدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سنتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کیا ہے کوئی جو اللہ کے قرض حسنا دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر پوچھتے ہیں اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا وہ باغ جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت اور میرا وہ رہنے کا مکان بھی ہے, میں وہ اللہ کو قرض حسنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی, گھر پہنچتے ہیں, باہر سے ہو کر بیوی کو آواز لگاتے ہیں. وہ اللہ کی بندی یہ جواب دیتی ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا سودا کیا ہے, اللہ آپ کو خیر و برکت دے, اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے نکل آتی ہیں. اس طریقے سے ان کا عمل تھا قرآن کی آیات کے اوپر. اور جب اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مال مانگتا ہے. تو اللہ کی اس کتاب کی آیات جب ان کے سامنے پہنچتی تھی, یا آیات جب صحابہ کے پاس پہنچی, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر جھاڑو پھیر دیا اور سب کچھ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان لا کر پیش کر دیا, عثمان غنی نے 900 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے پیش کر دیے. لیکن وہیں پہ ایک اللہ کا بندہ وہ بھی تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا, اس نے دیکھا کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے, کیسے کام عمل کرتے تھے اللہ کی کتاب کے حکم کے اوپر, وجاہدوا باموالکم, تو میرے پاس تو مال نہیں ہے, کسی کے ہاں جا کر مزدوری کی, جو کھجورے وہاں سے ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر برکت ڈال دے گا. یہ تھا ان کا قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا. اور جب جان مانگی جاتی تھی کہ جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اور قرآن کی یہ آیات ان کے پاس پہنچنی تھی, تو اپنی جان لے کر کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شب عروسی کا ان کا واقعہ ہے, ایک صحابی ہیں, ان کی شادی ہوئی تھی, تو شب عروسی کا انہوں نے غسل بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، قرآن کی آیت ان کے کانوں سے ٹکرائی، اسی حالت میں احد کی طرف چل دیے اور غزوہ احد کے اندر شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جنازے کو اٹھایا دفن کرنے کے لیے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا تھا، ان کو غسیل الملائکہ کہا گیا۔ یہ تھا ان کا جذبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارتے تھے تو اس طریقے سے آگے بڑھتے تھے۔ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں اسود رائی، ایک چرواہا تھا، کالا اس کا رنگ تھا اور بکریوں کے گوبر اور غلاظت وغیرہ سے اس کا جسم اٹا پڑا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اگر میں اس حال میں آپ کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہو جاؤں تو مجھے کیا مرتبہ اور مقام ملے گا؟ حضور نے فرمایا اگر تم شہید ہو جاؤ تو تمہیں جنت ملے گی۔ اس کے دل کے اندر جنت کا شوق پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کر ڈالے، آپ میرے جسم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ میری رنگت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ میرے کپڑوں کا حال نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے جیسا انسان جنت میں جائے گا؟ اس کے دل کے اندر اور زیادہ شوق پیدا ہوا۔ حضور نے فرمایا ہاں تو جنت میں جائے گا اگر شہید ہو جائے۔ مار کا ایک کارزار کے اندر کود پڑا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہدا پہ نظر ڈال رہے تھے، اسود رائی کی لاش کے اوپر جو ہے ان کی میت کے اوپر نظر پڑی، فوراً اپنا رخ پھیر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا وہ اسود رائی، اس کو جنت کی حوریں سر میں کنگھی کر رہی تھی اور اس کو جنت کی خوشبو لگا رہی تھی، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، میں ان حوروں کی وجہ سے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ قرآن کے اوپر عمل اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے اپنے ہاتھ میں پوکڑے ہوئے جام کو اٹھا کر پھینک دیا۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو خواتین نے اپنی چادریں پھاڑ کر اپنے پلو جو ہے جب باہر نکلتی تھی تو چہرے کے سامنے سے لٹکا لیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہم پردہ کرنے والی خواتین کو کالی بیڑے کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کالا کوٹ اور کالا برقع نہیں چلے گا، ہم اللہ کے دین کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں، پھر روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، ہم اللہ کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اسے سمجھا نہیں وہ اندھے یا ایک عرابی یعنی بدو کی طرح ہے، یعنی قرآن کریم پڑھا جائے لیکن اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے یا اس کو سمجھا نہ جائے تو پھر وہ انسان اندھے کی مانند ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، مسلم کی یہ روایت ہے، قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہماری طرف رہنمائی کے لیے آیا ہے، اگر ہم قرآن پڑھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ قرآن قیامت کے دن ہماری شفاعت اور سفارش کرے گا، وہ ہمارے حق میں حجت بن جائے گا۔ اگر ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے تو یہ قرآن قیامت کے دن خدا کی عدالت میں ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا پھر اس نے زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوفناک چیز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب دین کا علم مٹ جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا علم کیسے مٹ جائے گا، ہم قرآن پڑھتے ہیں آگے اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، وہ آگے اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے تو دین کا علم کیوں مٹ جائے گا، قرآن کی تعلیم کیوں مٹ جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لبید میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تو اہل مدینہ میں بڑا باشعور آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، لیکن تو نے بڑی عجیب بات کی۔ حضور نے فرمایا کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل کی تلاوت نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تلاوت تو ضرور کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لیکن وہ تلاوت ہی کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کے اوپر کچھ بھی عمل نہیں کرتے۔ دین کا علم اٹھ جانے سے، قرآن کا علم اٹھ جانے سے مراد کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کم نہیں ہوں گے، آج کیسی لے کے ساتھ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن کے سانچے میں ڈلے ہوئی زندگیاں کتنی ہیں؟ قرآن کے چلتے پھرتے نمونے کہاں ہیں؟ آج ان نمونوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہر حال میں صحابہ کرام کا قرآن سے تعلق رہتا تھا۔ ایک واقعہ ملتا ہے جنگ قادسیہ کا، بڑی عظیم جنگ تھی جو ایرانیوں کے خلاف لڑی گئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے مسلمانوں کی طرف سے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ کا نقشہ جو ہے ان کی طرف بھیج رہے ہیں, جنگ کے حالات سے ان کو آگاہ کر رہے ہیں. تو خط میں ان کو لکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ کے نام بھی تحریر کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ ان کے سینوں سے ایسی آواز آتی تھی کہ جس طرح شہد کی مکھیاں جو ہے وہ چلتی ہیں تو ان کی آواز آتی ہے. اس طریقے سے رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے اور اس سے گریہ وزاری کرتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے. ایسے لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. کہ ایرانی فوج کے سپہ سالار کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مسلمان جن کو فتوحات پہ فتوحات حاصل ہو رہی ہیں تو ان کی فوج کے سپاہی کیسے لوگ ہیں. اپنی فوج میں سے ایک شخص کو جو مسلمان نہیں تھا لیکن عرب تھا, عیسائی تھا, اس کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے لشکر سے خبر لے کر آؤ کہ یہ کیسے لوگ ہیں. وہ شخص 24 گھنٹے جا کر مسلمانوں کی صفوں کے اندر رہا, مسلمانوں کا اور مسلمان سپاہیوں کا مجاہدین کا جائزہ لیا, اور اس کے بعد جا کر اپنے سپہ سالار کو رپورٹ پیش کی اور ان سے کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کے راہب ہیں اور دن کے شیر ہیں, دن کو شیروں کی طرح جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں, راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اور اگر ان کے امیر کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتے ہیں, اور اگر وہ زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیتے ہیں. یہ تو اس طریقے سے خدا کی کتاب کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. وہ اس فوج کا سپہ سالار جو غیر مسلم تھا اس کے اوپر اللہ کی اس کتاب کا ایسا روک پڑا کہ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ کل ان کے ساتھ میرا مقابلہ نہ ہو, اگر ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہو تو میرے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے. یہ اس کے اوپر روب پڑا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ روب کس چیز کا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا, اس کی جو رپورٹ ان تک پہنچی تھی, اس کا یہ روب تھا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے. صحابہ کرام اس کو پڑھتے تھے, اس کے اوپر غور و فکر کرتے تھے, اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے تھے, اس کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈھالتے تھے, جس کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا کے اوپر وہ غالب آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت اور قدر و منزلت کا مقام عطا کیا. آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, قرآن کریم سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے, ہدل للناس انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کی طرف رجوع کریں, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون. جو دنیا کے خزانے تم جمع کر رہے ہو ان سب سے قرآن بہتر اور افضل ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں, جو سب سے بڑی نعمت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین انسان کون ہے؟ جس کو امریکہ کا گرین کارڈ مل جائے, جس کو عہدہ اور منصب مل جائے, جس کو بڑی نوکری مل جائے, جس کی پسند کی شادی ہو جائے, جس کو دنیا کے اندر بڑے مال و دولت مل جائے, وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, وہ قرآن جو سب سے بہترین ہے اس کو پڑھنے والا, اس کو پڑھانے والا, اس کو سیکھنے والا, اس کو سکھانے والا سب سے بہترین انسان ہے. کیا ہم یہ بہترین کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ خدا کے لیے اللہ کی اس کتاب سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑیے. رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ جو شہر القرآن ہے قریب ہی آ گیا ہے. ہم اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح لوہے کو پانی لگتا ہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے, اس طرح دل گناہوں سے میلے ہو جاتے ہیں, زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے دور کریں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اللہ کی اس کتاب پر ہمارا ایمان ہے تو وہ ایمان ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے. اس قرآن کے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنے کی مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے. قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو بہترین آواز سے پڑھو, قرآن کی بہترین عمدہ آواز سے جو ہے وہ تلاوت کرو, اور اس قرآن کے اکثر حصوں کو حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے بعد اس قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اللہ کی اس کتاب کا حق بنتا ہے. اس کے اوپر غور و تدبر کرنا, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. کیوں قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ دلوں کے کفل کھولیے, آنے والے ماہ مبارک میں اللہ کی کتاب کے اوپر غور و فکر کیجیے. قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، قرآن کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ قرآن کریم کا حق ہے، اور جیسا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، قرآن کو سمجھنا اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اے قرآن والو قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لینا بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو چار دانگے عالم میں پھیلاؤ اور خوش اعلانی سے اسے حظ لیتے ہوئے پڑھو اور اس پر غور و فکر کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، قرآن کی آیات میں غوطہ زن ہو۔ اے مرد مسلمان، ہیرے موتی جو ہیں وہ پانی کی سطح کے اوپر نہیں بلکہ اندر سے جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، قرآن کے اوپر غور و فکر کیے بغیر قرآن کے جو جواہر ہیں، جو ہیرے اس کے اندر پوشیدہ ہیں، جو اس کی عمدہ تعلیمات ہیں، ان تک ہماری رسائی نہیں ہو سکے گی۔ اس ماہ مبارک میں اگر ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا آغاز کریں تو ایک لائے عمل مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں، روزانہ اگر ایک رکوع قرآن کریم کا ہم سمجھ کر ترجمے کی مدد سے پڑھیں تو ڈیڑھ سال میں قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھ کر ہم مکمل کر لیں گے۔ اگر 10 آیات روزانہ ہم قرآن کریم کی پڑھیں تو 2 سال میں قرآن کریم ہم مکمل کر سکتے ہیں، اور اس قرآن کریم کے الفاظ مقررات کو، یعنی جو تکرار کے ساتھ بار بار الفاظ آتے ہیں، ان کو نکال کر باقی الفاظ کی تعداد 2000 ہے، اور ان میں سے 500 اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں جن کے معنی و مفہوم ہمیں معلوم ہیں۔ اگر 500 وہ نکال لیں تو 1500 الفاظ باقی رہ جاتے ہیں، اگر ان کے معنی اور مفہوم ہم سمجھ لیں تو قرآن کریم جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، یقین کیجئے قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے معنی و مفہوم تک رسائی حاصل کرنا، اس کو زبانی یاد کرنا اللہ نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی آسان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اس ماہ مبارک میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ قرآن سے جڑ جائے، قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لے، اور قرآن کی قیادت میں اپنی زندگی بسر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔